سورة الأحزاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے نبی، اللہ سے ڈریے اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے، بے شک اللہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے. یہ سورت مدنی زندگی کے انتہائی مشکل دور غزوہ خندق اور اندرونی سازشوں کے دور میں نازل ہوئی، جہاں بیرونی دشمنوں کا بھی خطرہ تھا اور اندرونی منافقین ان کی طرف سے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اتق اللہ، کہ لوگوں کے پریشر کو آپ نے قبول نہیں کرنا، کفار اور منافقین کی باتوں کو آپ بہت اہمیت نہ دیں. بے شک اللہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کیا سازشیں کر رہے ہیں اور کیا کچھ چھپا رہے ہیں. وقتی طور پر اگر حالات کٹھن بھی ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ حقیقت کھل جائے گی. اصل میں یہ انسانی ایک کمزوری بھی ہوتی ہے کہ جب سوسائٹی کا کوئی پریشر ہوتا ہے تو انسان سوسائٹی میں فٹ ہونے کے لیے بعض اوقات کچھ غلط کاموں پہ سمجھوتا کر لیتا ہے. یہ آیت سکھا رہی ہے کہ جب حق کو باطل کا معاملہ ہو تو کسی کے دباؤ میں نہ آئیں، صرف اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس موقع پر. اور تقوی ایک مسلسل عمل کا نام ہے، اور لیڈر کو ہمیشہ اپنے اصولوں پر رہنا چاہیے. اور جب کوئی آپ کو یہ کہے کہ اللہ سے ڈرے تو آپ ناراض نہ ہوا کریں، یہ کوئی آپ پر کمی یا الزام نہیں ہوتا. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور اس کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. جو عمل بھی تم کرتے ہو، یقیناً اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. اور آپ توکل کیجئے اللہ پر، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے. غلط مشوروں یا معاشرتی دباؤ کو روکنے کے بعد انسان کے پاس کوئی مضبوط بنیاد بھی ہونی چاہیے. اور وہ کیا ہے، یعنی کیا چیز آپ کو مضبوط بناتی ہے کہ آپ پیئر پریشر نہ لیں؟ وتبع ما یوحا الیک من ربک، قرآن سے تعلق. قرآن آپ کو مضبوط کرتا ہے. اور دوسرا یہ احساس کہ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اور تیسرے توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ. اور توکل کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ جانا، بلکہ اپنی کوشش کے بعد نتیجہ اللہ کے حوالے کر دینا. وکفا باللہ وکیلا، جو توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو پہلی آیت میں لوگوں کے خوف سے آزادی دلائی، دوسری آیت میں وحی کے ذریعے ایک واضح گول دے دیا گیا، اور تیسری آیت میں توکل کے ذریعے مستقبل کے خوف انگزائٹی کو ختم کر دیا گیا. ہماری کامیابی کا معیار یہ نہیں ہوتا کہ لوگ ہم سے راضی ہو جائیں یا لوگ کیا کہیں گے، بلکہ کامیابی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، مجھے اس کے مطابق چلنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کفایت کا احساس انسان کو پہاڑ جیسا حوصلہ دیتا ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. اور اپنے ہر عمل میں خلوص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ الخبیر ہے. بما تعملون خبیرا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اور نہ ہی اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنایا ہے. یہ محض تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات فرماتا ہے، اور وہی سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یہ آیت جاہلانہ رسومات اور معاشرتی وہموں کو توڑ کے حقیقت پسندی کی بنیاد رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تین ایسی باتوں کی تردید فرمائی ہے جو لوگ محض زبان سے کہہ دیتے ہیں، مگر ان کی کوئی حقیقی یا قانونی حیثیت نہیں ہوتی. اور پھر یہ بات بھی بتائی گئی کہ انسان ایک وقت میں دو متضاد شخصیات کا حامل نہیں ہو سکتا، دل ایک ہی ہے اس لیے مزاج ایک ہی ہوگا. سب سے پہلے زہار کی تردید کی کہ کسی کے کہنے سے بیوی ماں نہیں بنتی. ماں وہی ہوتی ہے بس، صرف وہ جس نے جنا ہوتا ہے. رشتوں کی بنیاد حقیقت پر رکھنی چاہیے، جذباتی جملوں پر نہیں. دوسرے، منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے. جو اڈاپٹڈ سنز ہیں دور جاہلیت میں، وہ وراثت میں بھی حصہ پاتے تھے، لیکن یہاں واضح کر دیا کہ یہ صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں. تو اللہ کے قوانین انسانی فطرت اور حقیقت کے عین مطابق ہیں. اسلام ہمیں خیالی دنیا اور جھوٹی رسموں سے نکال کر حقیقت پسند بناتا ہے. رشتوں کے نام اور احکامات وہ ہیں جو اللہ نے طے کر دیے ہیں. ہم اپنی مرضی سے کسی کو ماں کہہ دیں یا بیٹا کہہ کے شرعی حدود تبدیل نہیں کر سکتے. اور دو کشتیوں کے سوار نہ بنے. جب ہم نے اللہ کو مان لیا تو ہمارے دل میں صرف اللہ ہی کی بندگی ہونی چاہیے. پھر فرمایا ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین و موالیکم ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم وکان اللہ غفور رحیما.
انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو. ہر بچے کا حق ہے کہ اسے پتا اس کا باپ کون ہے. اللہ کے نزدیک یہی زیادہ قرین انصاف ہے. پھر اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے, کسی کوڑے کے ڈھیر سے بچے کو اٹھایا ہے, تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں, اور اس معاملے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جو تم نے خطا کی, لیکن گناہ وہ ہے جس کا تمہارے دل ارادہ کرے, اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ آیت نسب کی حفاظت اور انسانی شناخت آئیڈینٹیٹی کے حوالے سے انتہائی اہم قانونی اور اخلاقی ضابطہ فراہم کرتی ہے. پچھلی آیت میں ایک جاہلانہ رسم منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھنا, اس کی تردید کی گئی تھی. یہاں اس کا عملی حل اور متبادل طریقہ بتایا گیا ہے. بچے کو کسی اور باپ کی طرف منسوب کرنا اس کے ساتھ ناانصافی ہے. ادعوہم لآبائہم, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بچے کو اس کے اصل والد کی بجائے کسی اور کے ساتھ نام نہ لگایا جائے اس کا. اور جس بچے کا نسب معلوم نہ ہو, لاوارث ہو, تو پھر اس کو اپنا دینی بھائی یا ساتھی یا دوست کہہ کے پکارا جائے, اور وہ معاشرے کا باعزت حصہ ہے, لیکن بیٹے کا قانونی لیبل نہیں دیا جائے گا. اور جس نے بھول کر ایسا کر لیا, علم ہی نہیں تھا, اس کی پکڑ نہیں. لیکن شرعی احکام جاننے کے بعد نسب بدلنا کبیرہ گناہ ہے, اور پھر اللہ انسان کی نیت کو جانتا ہے. اللہ کا حکم سن کر جذبات کی قربانی کرنے سے دریغ نہ کریں. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا جاتا تھا. اس حکم کے بعد انہیں دوبارہ زید بن حارثہ پکارا جانے لگا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے قانون کے سامنے جذباتی وابستگی بھی قربان کر دی جائے گی. اصل میں اسلام میں سچائی کی بڑی اہمیت ہے. سچ بولنا حقائق کو تسلیم کرنا ہے, اور یہ ایمان کا حصہ ہے. ساری زندگی جھوٹ نہ بولا جائے کہ یہ بیٹا ہے, اور کسی کو بتایا بھی نہ جائے کہ اصلی ہے یا نہیں, یعنی یہ جھوٹ ہوگا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں, اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. اور کتاب اللہ کی روح سے رحم کے رشتے وراثت میں مومنوں اور مہاجروں کی نسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی کرنا چاہو, یہ حکم اللہ کی کتاب میں ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے. فرضی رشتوں کی وضاحت کے بعد روحانی رشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور پھر مومن کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور شان کیا ہونی چاہیے وہ بتائی گئی ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین, یعنی ایک مومن کے لیے اللہ کے رسول کی مرضی, آپ کا حکم, آپ کی محبت اس کی اپنی جان, اس کی خواہشات اور اس کے مال سے آگے ہے. اگر اپنی خواہش اور سنت میں ٹکراؤ ہو تو مومن اپنی خواہش کو قربان کر دیتا ہے, اور یہاں سے ایمان کی حلاوت ملتی ہے. اس کے بغیر کوئی مسلمان کامل مسلمان نہیں کہلاتا. پھر یہ کہ نبی کی بیویاں ہمارے لیے احترام اور تعظیم کے درجے میں ہیں, اور وراثت کے حقیقی حقدار وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ نے وارث بنایا ہے. اگر اپنی وراثت میں کوئی کسی ضرورت مند غیر وارث کو دینا چاہے تو کیا کرے, الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا, یعنی وہ وصیت کرے زندگی میں, یا ہبہ کے ذریعے وہ جو دینا چاہے اس کو دے سکتا ہے. تو یہ آیت ایک خوبصورت توازن پیدا کرتی ہے. اس میں روحانی مرکز کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, جو وہ جان سے زیادہ عزیز ہوں, اور خاندانی مرکز ازواج مطہرات, ماؤں کی طرح محترم, خونی رشتہ دار وراثت کے حقدار. جب بھی کوئی اللہ کی طرف سے حکم آ جائے تو عقل اور جذبات تابع ہو جائیں, اور پھر ادب اور احترام صحابہ کرام اور اہل بیت کا, اور پھر خصوصاً ازواج مطہرات کا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور جب ہم نے تمام نبیوں سے ان کا پختہ عہد لیا, اور آپ سے, اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی, اور ہم نے ان سب سے پختہ عہد لیا تھا تاکہ وہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے, اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اولو العزم پیغمبروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا، اور پھر چار جلیل القدر انبیاء کا نام خاص طور پر لیا گیا۔ اس سے آپ کی اہمیت اور فضیلت کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ اور ایک عہد لیا گیا، وہ عہد کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا قیام یعنی تبلیغ دین، اور ایک دوسرے کی تصدیق اور مدد کا عہد۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کیا، ایک صادقین اور دوسرے کافرین جنہوں نے عہد توڑا، اور صادقین جن سے ان کی کارکردگی کا سوال کر کے انہیں مزید درجات عطا کیے جائیں گے۔ سوچئے، جب انبیاء سے ان کے عہد اور ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا تو عام لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کیا ان سے نہیں پوچھا جائے گا؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، اگر انبیاء سے پوچھا جائے گا کیا تم نے پیغام پہنچا دیا، تو امتوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس پیغام کے ساتھ کیا کیا، اس پہ کتنا عمل کیا اور اس کو آگے کتنا پہنچایا۔ اور سچائی جو ہے، یہ زبانی دعووں کا نام نہیں بلکہ عملی زندگی میں عہد نبھانے کا نام ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے، ہم اپنے عہد کتنے نبھا رہے ہیں۔ اور دین کی تبلیغ صرف ایک شوق نہیں، ایک فریضہ ہے جس کی جڑیں انبیاء کے اس پختہ عہد میں پیوستہ ہیں، اور جواب دہی کے لیے ہر مومن کو فکر مند رہنا چاہیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين مواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ
عيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی جب کئی لشکر تمہارے مقابلے کے لیے آئے، تو ہم نے ان پر ایک آندھی اور کچھ ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، یعنی فرشتوں کے لشکر، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. اس آیت سے اللہ ایک بہت ایمان افروز تاریخی واقعے کا نقشہ کھینچتے ہیں. اسے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کہا جاتا ہے جو 5 ہجری میں ہوا تھا. یہ وہ وقت تھا جب اسلام کے سارے دشمن متحد ہو کر مدینہ کو مٹانے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے، یعنی متحدہ محاذ بنا لیا تھا انہوں نے. مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر خندق کھودی گئی مدینہ کے ارد گرد. باہر سے آنے والے دشمن خندق پہ آ کے رک گئے، آگے نہیں آ سکتے تھے. انہوں نے ایک مہینے تک مدینہ کا محاصرہ کیا. سردی کا موسم تھا، بھوک تھی، دشمن کا خوف تھا. ان ساری چیزوں نے مل کے مومنوں کو خوب آزمائش میں ڈالا. جب انسانی تدبیریں، خندق وغیرہ بنانا، یہ سب کام کر چکی تو اللہ کی غیبی مدد آئی، جس کے بعد مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالی نے نجات دی اس خوف سے اور بھوک سے. کیا بھیجا؟ ایک ہوا بھیجی، ایسی ٹھنڈی ہوا، ایسی طاقتور آندھی جس نے دشمنوں کے خیمے اکھاڑ دیے، ان کی ہنڈیاں الٹ دی، ان کے گھوڑے بدک گئے. اس آندھی نے ان کے حوصلے توڑ دیے. پر جنود لم تروہا، اللہ کے فرشتے آئے جن کو تم نے دیکھا نہیں. تو یہ اللہ کا لطف و کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ غیبی طریقوں سے بندوں کی ایسی تکلیفیں دور کرتا جن کا انہیں بھی علم نہیں ہوتا. تو قربان جائیں کس کس بات کا شکر ادا کریں. اور پھر آخر میں فرمایا کہ تمہارے اعمال دیکھ رہا تھا کہ خندق کھودتے ہوئے تمہارے ہاتھوں میں چھالے پڑ رہے تھے، تمہارے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، تمہارے دلوں میں کیا خیال آ رہے تھے. تو اللہ کی مدد اچانک نہیں آئی، تب آئی جب مسلمانوں نے اپنے صبر اور عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. بعض وقت ہم کہتے ہیں نا ہمارے مدد کیوں نہیں آ رہے، اللہ آپ کو جیسا دیکھنا چاہتا نا ابھی آپ ویسے بنے نہیں. اور پھر یہاں کہا کہ اذکرو، اس کو یاد رکھو، اللہ کے احسان کو بھولو نہیں. جب دشمن اسلحہ میں بہت زیادہ ہوتا ہے نا، تو مومن کو تب بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق اس ہستی کے ساتھ ہے جس کے پاس ہوائیں ہیں، آندیاں ہیں، فرشتوں کے لشکر ہیں، ہیں کہ نہیں؟ تو پھر انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے. آپ دیکھیں کہ ہوا کو تو نظر بھی نہیں آتی، ایک عام سی مخلوق ہے نا، لیکن جب اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو بڑی بڑی فوجوں کو پسپا کر کے رکھ دیتی ہے. وہ کام جو انسان نہیں کر سکتا وہ یہ ہوائیں کر دیتی ہیں. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اللہ اکبر. اور یاد کرو وہ وقت جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے تھے، اور جب آنکھیں پتھرا گئی تھی اور دل حلق تک پہنچ گئے تھے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے. اس موقع پر ایمان والے خوب آزمائے گئے اور شدید ہلا مارے گئے. مسلمانوں کو دشمنوں نے ہر طرف سے گھیر لیا تھا، اور جو منافقین تھے اور جو یہود تھے انہوں نے عہد توڑے اور غداری کی، اور شدید دہشت کی حالت تھی. زاغت الابصار، جب انسان شدید دہشت زدہ ہوتا ہے نا تو اس کی نظر ایک جگہ جم جاتی، یعنی حرکت بھی نہیں کرتا اور آنکھ بھی نہیں ہلاتا، یا پھر ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے، یعنی فوکس نہیں ہوتا اس کا کوئی. بلغت القلوب الحناجر، یہ وہ دل کی دھڑکن کی تیزی کی علامت ہے کہ انسان کو لگے کہ سانس نہیں آ رہا. اور ایسے خوف میں کیا وسوسے آتے ہیں کہ کیا واقعی ہم بچ جائیں گے، یا اللہ کی مدد کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو جائے گا. آزمائش کے وقت ایسے خیال کا دل میں آنا گناہ نہیں، بلکہ اصل چیز ہے کہ اس خیال پر قابو پا کے ثابت قدمی دکھانا. ایمان کی مضبوطی کے لیے ہلایا جانا ضروری ہوتا ہے، جیسے سونے کو آگ میں تپایا جاتا ہے نا تاکہ کھوٹ الگ ہو جائے. ایسے ہی اس زلزلو زلزال نے، اس سخت آزمائش نے مومنوں اور منافقوں کو الگ الگ کر دیا. اور ڈر کے باوجود حق پہ جمے رہنا یہ اصل کمال ہے، معمولی بات نہیں. اور جب کوئی آزمائش اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو غیبی مدد کے دروازے کھل جاتے ہیں. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. اور جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے وہ محض دھوکا ہی تھے. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے اہل یثرب تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں پس واپس لوٹ چلو. اور ان میں سے ایک اور گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے بے شک ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں, حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے, وہ تو محض فرار ہونا چاہتے تھے. یہ آیات آزمائش کی اس گھڑی کا دوسرا رخ پیش کرتی ہیں. پچھلی آیات میں مومنین کا ذکر تھا, یا ان لوگوں کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے جو بظاہر مسلمان تھے لیکن دلوں میں منافقت اور شک کی بیماری تھی. یاد رکھے وفاداری کی اصل پہچان مشکل وقت میں ہوتی ہے کہ کون مشکل وقت میں کس کا ساتھ دیتا ہے. تو منافقوں نے کیا کہا, اللہ اور اس کے رسول کے وعدے تو دھوکا ہی تھے, نعوذ باللہ. یاد رکھیے کہ دل کی بیماریاں اور سینوں کے چھپے ہوئے راز سختیوں اور آزمائشوں کے وقت ظاہر ہوتے ہیں. اور منافقین کے یہ دو خطرناک ہتھکنڈے بیان ہوئے یہاں, کہ اہل یثرب واپس چلو, یعنی اپنا نام مدینہ رکھنے کی بجائے اپنے پرانے طریقوں پہ آ جاؤ. حوصلے پست کرنے میں لگے ہوئے تھے یہ منافق. اور دوسری بات ان بیوتنا اورا, فیک ایکسکیوزز, کہ ہمارے گھر اور عورتیں اکیلی ہیں, اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بے نقاب کر دیا کہ ان کا مقصد فرار ہے. مشکل حالات فلٹر کا کام کرتے ہیں, پتہ چلتا ہے کون ساتھ کھڑا ہے کون مفاد پرست ہے. اور خیر کے کاموں اور اجر کے مقامات سے معذرت کرنے والے نفاق کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات دشمن سے زیادہ اپنی صف والے لوگ خطرناک ہوتے ہیں, اپنے ساتھ والے, اپنے گھر والے. لیکن یاد رکھیے انسان لوگوں کو بے وقوف بنا سکتا ہے, اللہ کو نہیں. یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ آپ جھوٹی باتیں کر کے ادھر ادھر کی باتیں کہانیاں سنا کے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں, اللہ کو نہیں دے سکتے. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. اور اگر اس مدینہ کے اطراف سے ان پر کفار کے لشکر داخل کیے جاتے, یعنی وہ جو آئے ہوئے تھے وہ روکے نہ جاتے, اندر آ جاتے, پھر ان سے فتنہ پھیلانے کے لیے کہا جاتا تو وہ ضرور اسے برپا کرتے اور کم ہی توقف کرتے. اور یقیناً اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹ نہیں پھیریں گے اور اللہ کے عہد کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. کہہ دیجئے خواہ تم موت سے بھاگو یا قتل سے, یہ بھاگنا تمہیں ہرگز نفع نہ دے گا اور تب تم بہت تھوڑا فائدہ دیے جاؤ گے. موت سے بھاگنے والوں کو یہاں کچھ یاد دلایا جا رہا ہے. اصل منافقین کا مسئلہ جو تھا نا, وہ خوف نہیں, ان کی ایمان کی کمزوری تھی. وہ مسلمان بھی نظر آنا چاہتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ذمہ داریاں بھی نہیں لینا چاہتے تھے. اور عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ صرف بینیفٹس لینا چاہتے ہیں, کوئی ریسپانسبلٹی نہیں لینا چاہتے. یاد رکھیے لائف میں صرف بینیفٹس نہیں ہوتے, گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, کچھ دینا ہوتا ہے اور کچھ لینا ہوتا ہے. اور اللہ سے عہد کرنا کوئی معمولی بات نہیں, اور موت کا وقت مقرر ہے. آزمائش کی جگہوں سے بھاگنا عمر میں اضافہ نہیں کرتا, نہ ہی موت کو ٹالتا ہے. انسان بزدلی دکھا کر کے بھاگ بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ کتنے دن جی لے گا, 10 سال 20 سال 50 سال؟ آخرت کے مقابلے میں تو یہ بہت تھوڑا ہے. بزدلی زندگی سے وقار چھین لیتی ہے, انسان کا مرتبہ کم ہو جاتا ہے, اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے. تو گویا حالات کتنے بھی کٹھن ہوں اپنے ایمان پہ قائم رہیں, ایمان کو نہ چھوڑیں, اور دنیا کی عارضی لذتوں کی خاطر اللہ کو ناراض نہ کریں. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ, کہہ دیجئے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے یا تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے تو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے. اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے. یہاں کائنات کی ساری طاقتوں کی حقیقت بتا دی گئی کہ اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی حقیقت نہیں. اگر اللہ نے کسی کی تقدیر میں کوئی آزمائش یا نقصان لکھا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت نہیں بچا سکتی اس کو. اور اگر اللہ کسی پہ فضل کرنا چاہتا ہے تو پوری دنیا بھی مل کے اسے محروم نہیں کر سکتی. پناہ اور حفاظت اللہ کی اطاعت میں ہے, اور اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نصیر مددگار. کتنی بڑی بات ہے یہ. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ ہماری دعا نہیں سنتا تو ہم کسی اور کے در پہ چلے جائیں. جو نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہیں جھکتا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یہی وہ نقطہ جہاں انسان پکار اٹھتا ہے کہ مدد تو بس اللہ ہی کی طرف سے آئے گی. اور ہمارا کام کوشش کرنا ہوتا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو مشکلات میں غیر اللہ کے دروازے کھٹکھٹانے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے دوسروں کو خوش کرنا سراسر نادانی ہے۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا ولا یاتون البأس الا قلیلا۔ بے شک اللہ جانتا ہے تم میں سے رکاوٹیں ڈالنے والوں کو اور اپنے بھائیوں سے کہنے والوں کو بھی کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور یہ لوگ لڑائی میں کم ہی آتے ہیں، تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، پھر جب خوف کا موقع آتا ہے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح گھوم رہی ہوتی ہیں جس پر موت کی غشی طاری ہو، پھر جب خوف چلا جاتا ہے تو یہ آپ پر تیز زمانوں کے ساتھ بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں اور مال پر بہت حریص ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہ آیات منافقین کی نفسیات، ان کی بزدلی، ان کے طریقے کا ایسا نقشہ کھینچتی ہیں جو رہتی دنیا تک کے لیے ان کے منافقانہ کردار کی پہچان بن گیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اندرونی خوف اور بیرونی بدزبانی کا پردہ چاک کیا ہے کہ اللہ جانتا ان لوگوں کو جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، یعنی یہ خود تو بزدل ہے ہی، اوروں کو بھی بزدل بناتے ہیں، ہمت ہارنے کا مشورہ دیتے ہیں، مخلص مسلمانوں کو ورغلاتے ہیں، تم کیوں اپنی جانیں خطرے میں ڈال رہے ہو، او ہمارے ساتھ آرام سے بیٹھو۔ پھر اشحتن علیکم، یہ لوگ نہ تو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں اور نہ اپنی صلاحیتیں اور ہمدردیاں مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں، ان کی ساری دلچسپیاں صرف ان کی ذات تک ہے، سیلف سینٹرڈ ہیں، صرف اپنے فائدے کا پتا ہے اور کچھ نہیں پتا۔ اور ان کے خوف کی صورت کیا ہے؟ دشمن سامنے آتا ہے تو موت کے ڈر سے حواس اڑ جاتے ہیں، جیسے کسی مرنے والے کی آنکھیں پترا جائیں۔ امن کے وقت بس زبانی کرتے ہیں، ان کی زبانیں بڑی تیز ہیں، اور جب خطرہ ٹل جاتا ہے، مال غنیمت تقسیم ہونے کا وقت آتا ہے، تو یہی بزدل لوگ اچانک بہادر بن جاتے ہیں اور اپنی زبانوں کے نشتر مسلمانوں پہ چلاتے ہیں، بڑھ چڑھ کر اپنا حق مانگتے ہیں۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، یاد رکھیے اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، گرا دیے۔ یہ بظاہر نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، خندق میں مٹی بھی ڈھو رہے تھے، لیکن دل میں چونکہ شک اور نفاق تھا، اس لیے ان کی محنتوں کی کوئی قیمت نہ لگی۔ استغفر اللہ، عمل کتنا بھی بڑا ہو، اگر بنیاد میں اللہ پر ایمان اور اخلاص نہیں تو اللہ کے یہاں ردی برابر ہے۔ اور سچا مومن خطرے کے وقت بھی پرسکون رہتا ہے اور امن کے وقت اللہ سے ڈرتا ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ سمجھتے ہیں کہ لشکر واپس نہیں گئے، اور اگر وہ لشکر آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ کاش بدوؤں کے ساتھ باہر رہنے والے ہوتے، وہاں سے تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھ لیا کرتے، اور اگر یہ تم میں موجود ہوتے تو بہت کم ہی لڑتے۔ جب خوف اعصاب پہ سوار ہو جائے نا تو حقیقت تو بھی یقین نہیں آتا، کہ تو واقعی واقعی چلے گئے لشکر، ان کو لگتا تھا ابھی بھی نہیں گئے، وہ خوف تھا نا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے پھر دوبارہ آ جائیں گے، یعنی دشمن کے جانے کے بعد بھی کئی دنوں تک ان کو یقین نہیں آیا کہ خطرہ ٹل گیا۔ جو اللہ پہ توکل نہیں کرتا نا، اس کا خوف کبھی ختم نہیں ہوتا، اور یہ مدینہ کے اندر رہنے کے باوجود اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے تھے۔ اللہ نے ان کی چھپی ہوئی تمنا بیان کی، یہ چاہتے ہیں مدینہ سے نکل جائیں اور جا کے بدوؤں کے ساتھ ریگستانوں میں جا چکے، جہاں کوئی جنگ نہ ہو، امن کی جگہ ہو، اور وہاں بیٹھ کے صرف یہ پوچھتے رہے کہ مدینہ کا کیا بنا، مسلمان مٹ گئے کہ بچ گئے، کیونکہ ان کو صرف اپنی جان کی فکر تھی، اسلام کی جیت ہار سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور ایسے منافق میدان میں آئیں یا نہ آئیں برابر ہیں، کیونکہ ان کو ملنا تو کچھ بھی نہیں۔ کس قدر بدترین چیز ہے بزدلی، کہ اپنوں کے بیچ میں رہ کر بھی انسان بیگانوں جیسی زندگی بسر کرتا ہے۔ اور کسی بھی فوج کی کامیابی کا دار و مدار تعداد پہ نہیں ہوتا، ایمان اور جذبے پر ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ مومن اللہ کے لیے جیتا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، منافق اپنی عارضی دنیا کو بچاتے بچاتے جیتا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم الابصار واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله وكان عهد الله مسئولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اچھا نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی اور آخری دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو. رہتی دنیا تک کے لیے عملی زندگی کا مرکز بتا دیا گیا کہ کس کے طریقے پر چل کے کامیاب ہوگے. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی مثال ہے جس کی پیروی ہونی چاہیے, پرفیکٹ اگزامپل. اور آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے مثالی ہے, چاہے نجی زندگی ہو چاہے اجتماعی زندگی ہو. آپ دیکھیں خندق کے موقع پر آپ بھی پیٹ پہ دو پتھر باندھ کے خندق کھود رہے تھے. آپ نے صرف حکم نہیں دیے تھے, اچھا لیڈر صرف انسٹرکشن نہیں دیتا, کام کر کے بھی دکھاتا ہے. اسی لیے آپ بہترین نمونہ ہیں. لیکن آپ کی زندگی سے صرف وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے اندر تین خوبیاں ہوں. نمبر ایک, یرجو اللہ, جو ہر کام میں اللہ کی رضا چاہے. نمبر دو, والیوم الاخر, جو صرف دنیا کی عارضی آسائشوں کو نہ دیکھے, یہ یقین رکھے کہ آخرت میں اجر ملے گا. اور نمبر تین, وذکر اللہ کثیرا, اللہ کی یاد وہ ڈھال ہے جو دل کو وسوسوں سے بچاتی ہے. آزمائش میں وہی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چل سکے گا جس کی زبان اور دل اللہ کی یاد سے تر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کب سچا ہوگا؟ جب انسان زندگی کے ہر موڑ پر دیکھے گا کہ اس معاملے میں میرے نبی نے کیا کیا تھا. مثلاً پریشانی کا وقت ہو تو سوچنا چاہیے کہ پریشانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا. خوشی کا موقع آئے تو اب پوچھیں, جانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشیاں کیسے منائی تھی. اگر اپنی زندگی کو بہترین بنانا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے رہا کریں. تو اللہ کی محبت, آخرت کی فکر اور ذکر الہی کرنے والا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر سکتا ہے. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے, یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا, اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا, اور اس بات نے انہیں ایمان اور فرما برداری میں اور زیادہ کر دیا. سبحان اللہ, دشمنوں کو دیکھ کر ایمان بڑھ گیا, ان کا اطاعت بڑھ گئی. مومنوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ عہد سچا کر دیا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا, تو کوئی ان میں سے وہ ہے جو اپنی نظر پوری کر چکا, اور کوئی ان میں سے وہ ہے جو موقع کا منتظر ہے, اور انہوں نے قطعاً کوئی تبدیلی نہیں کی. یاد رکھیے, آزمائش مومن کو توڑنے کی بجائے مزید مضبوط کرتی ہے. یہاں مومنوں اور منافقوں کا بہت بڑا فرق بتا دیا گیا. اور وہ وعدہ کیا تھا جس کے بارے میں مومنوں کا رویہ تھا کہ وہ تھا اللہ کی مدد ضرور آئے گی, ان کا یقین تھا اس بات پر. عام طور پر مشکل حالات میں انسان ہمت ہار دیتا ہے, لیکن مومن اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے. مومن موت تک اپنا عہد پورا کرتا ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ومنہم من قضا نحبہ, شہداء مراد ہیں. ومنہم من ينتظر, جو زندہ ہیں غازی ہیں, ان کے جذبوں میں کوئی کمی نہیں آئی, اور وہ بے صبری سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ انہیں اللہ کے راستے میں اپنی جان پیش کرنے کا موقع کب ملے. وما بدلوا تبدیلا, اور دنیا بدل گئی, حالات بدل گئے, لیکن ان کے ارادے نہیں بدلے. یہ ہوتے ہیں سچے مومن, وہ جس کلمے پہ جیے تھے اسی پہ مرنے کو تیار ہیں. سچے مومن کا ظاہر و باطن ایک ہوتا ہے. مایوسی مومن کے قریب بھی نہیں آتی. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے نا, آپ مایوس نہیں ہو سکتے. اپنے آپ سے پوچھئے, کیا آپ نے زندگی میں اللہ سے کوئی عہد کیا؟ عہد الست اور لا الہ الا اللہ کے علاوہ دین کی خدمت کا یا کسی بھی کام کا, کمٹمنٹ کا؟ اور کیا آپ اس پر ثابت قدم ہیں؟ کیا حالات کی تلخی کی وجہ سے آپ نے رستہ بدلنے کا تو نہیں سوچا؟ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفور الرحیم, تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے, اور اگر وہ چاہے تو منافقوں کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر لے. بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا, اللہ نے ان کو ان کے غصہ سمیت پھیر دیا, انہوں نے کوئی بھلائی نہ پائی, اور اللہ اس جنگ میں خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا. اور اللہ بہت قوت والا, بہت زبردست ہے. یہاں غزوہ خندق کا اختتام اور حتمی فیصلہ بتایا جا رہا ہے کہ اس پوری آزمائش کا مقصد کیا تھا.
اور دشمن کا انجام کیا ہوا. اور پھر آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم, اور اللہ کی رحمت گناہگار کے لیے بھی ہمیشہ کھلی رہتی ہے, منافقین کے لیے بھی کھلی تھی. اور اللہ تعالیٰ کسی کو سزا نہیں دینا چاہتا, وہ کیا ہے آخر میں دیکھیں, غفور الرحیمہ ہے. اور اس غزوے میں دشمن کا انجام کیا ہوا؟ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا, کچھ نہیں ہاتھ آیا ان کے, ان کا سارا غرور خاک میں مل گیا. اور مومنوں کو اس غزوے میں بہت بڑی خون ریزی نہیں کرنی پڑی. اور اللہ القوی ہے, انسان کا کام ہے کوشش کرے اور ثابت قدم رہے. کامیابی دینا صرف اللہ کا کام ہے. گناہ کتنا بھی بڑا ہو فوراً توبہ کریں, توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. اور جب اللہ کسی کے ساتھ ہو تو دنیا کا ہر اتحاد ناکام ہو کر رہتا ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِّنْ صَيَاصِيهِمْ, اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان مشرکوں کی مدد کی انہیں بھی ان کے قلعوں سے اتار لایا اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک گروہ کو تم قید کر رہے تھے, اور اس نے تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا, اور اس زمین کا بھی جسے تمہارے قدموں نے نہیں روندا, اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. بیرونی دشمنوں کی ناکامی کے بعد اب اندرونی دشمنوں کی غداری کا بیان ہے, اشارہ ہے بنو قریظہ کی طرف, جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ کر عین جنگ کے دوران دشمن کا ساتھ دیا. مدینہ میں مقیم یہودی قبیلہ بنو قریظہ کا مسلمانوں کے ساتھ دفاعی معاہدہ تھا, لیکن انہوں نے غزوہ خندق کے دوران مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور مشرکین سے ساز باز کر لی. جب وہ لشکر بھاگ گیا تو بنو قریظہ کو اب فکر پڑی اور اپنے قلعوں میں چھپ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اذن سے ان کا محاصرہ کیا جو تقریباً 25 دن تک جاری رہا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مغلوب کر دیا اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دیا. یاد رکھیے, روب بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. اور پھر کیا ہوا؟ مسلمانوں کو اللہ نے مال غنیمت عطا کی, اس سے مسلمانوں کی معیشت مستحکم ہوئی, اور مسلمانوں کے لیے اگلی پیشن گوئی بھی تھی کہ ابھی اور زمینیں بھی تمہیں ملیں گی جن تک تمہارے قدم نہیں پہنچے. خلاصہ یہی ہے کہ مادی وسائل نہ بھی ہوں تو کامیابی کے لیے اللہ کے پاس بہت سے وسائل ہیں, اور جب تک اللہ نہ چاہے کسی چیز میں پتہ نہیں ہو سکتی.
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. وَلَمْ صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه, فمنهم ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ سب کا رمضان بہترین گزارے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.